میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں ہم جمع ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آئیے بیان کرنے سے پہلے، بیان کے سٹارٹ سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملی. The intention of مومن is better than action. چونکہ جتنی نیتیں اچھی زیادہ ہوں گی اتنا ثواب زیادہ ہوگا. آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. سب سے پہلے یہ نیت کرتا ہوں کہ آپ بھی کریں، میں بھی کرتا ہوں، کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا. بات چیت سے بچتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بیان کی تعظیم کی نیت سے ممکن ہوا تو دو زانوں بیٹھ کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا. ہو سکتا ہے یہ سوال ذہن میں پیدا ہو کہ یہ نیتیں پہلے تو نہیں ہوتی تھی، ہم پہلے تو کہیں نہیں سنتے تھے. یہ مدنی چینل پر مدنی مذاکروں میں ہر کام سے پہلے یہ لوگ نیتیں کرواتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں تو بھی نیتیں کرواتے ہیں. یہ کہاں سے لے کر آ گئے، پہلے تو نہیں تھا. بچپن سے ایک حدیث پاک آپ نے بھی سنی ہے، میں نے بھی سنی ہے، اور بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اب دا ایکشنز دا ڈیڈز آر ڈیپینڈیبل آن انٹینشنز. تو یہ تو بچپن سے سن رہے ہیں تو پتا چلا کہ اعمال تو ڈیپینڈ ہی نیتوں پر کرتے ہیں، مگر ہم ان چیزوں کو بھلا چکے تھے. امیر اہل سنت نے، دعوت اسلامی نے ایک بار پھر ریوائیو کیا، ہمیں یاد دلایا. اب ایک ایگزامپل کے طور پہ سمجھیے، ابھی آپ اجتماع میں آئے، کسی کی نیت یہ ہے کہ چلو یار بور ہو رہا ہوں، کچھ دوستوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی، گیٹ ٹوگیدر بھی ہو جائے گا، آخر میں نیاز بھی کھا لیں گے، چلو اجتماع میں چلتے ہیں. تو اس کو تو کوئی ثواب نہیں ملے گا. اور کوئی اس لیے آیا ہے کہ کچھ دین علم دین سیکھوں گا، سنتیں سیکھوں گا، مسلمانوں کے قرب کی برکتیں حاصل کروں گا، سلام کروں گا، تو بہت ساری اچھی نیتیں ہو گئیں، آنا ثواب کا باعث بن گیا. اور یہ بات صرف دعوت اسلامی والے یا امیر اہل سنت نہیں کرتے. فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات لکھی. اس میں امام اہل سنت نے بتایا، حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے، کہ اگر کوئی شخص نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے تو اسے ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے اور ہر دوسرے قدم پر اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ یہ تو مسجد کی طرف نماز کے لیے جانے والے کا حکم ہے، لیکن اگر کوئی اپنے گھر سے نماز کے لیے چلے اور یہ چند نیتوں کا اضافہ کر لے، پھر امام اہل سنت نے، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے 40 نیتیں لکھی. اس میں کیا لکھا کہ اگر کوئی گھر سے چلے ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کر لے کہ راستے میں کوئی نابینا مل گیا تو اس کو راستہ دکھا دوں گا، مسجد میں جاؤں گا تو پہلے سیدھا قدم داخل کروں گا، مسجد میں داخل ہو گیا تو اعتکاف کی نیت کروں گا، مسلمانوں کے قرب کی برکتیں حاصل کروں گا، مسلمان ملے تو ان کو سلام میں پہل کروں گا، نماز کے بعد جنازے کی نماز ہوئی تو وہ بھی ادا کروں گا، جنازے کو کاندھا دے سکا تو کاندھا بھی دوں گا، کسی مسلمان کو گناہ کرتے ہوئے پایا تو اس کی اصلاح کر دوں گا، دو مسلمانوں میں جھگڑا ہوا تو ان کی صلح کروا دوں گا۔ آیا اعلی حضرت نے اس طرح 40 انٹینشنز لکھ دی، اور پھر فرماتے ہیں اب اگر کوئی شخص اپنے گھر سے یہ 40 نیتیں کر کے چلتا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اب گھر سے نکلنا ایک کام کے لیے نہ ہوا، 40 کاموں کے لیے ہوا۔ ہر قدم پر 40 نیکیاں ملیں گی، ہر دوسرے قدم پر 40 گناہ معاف کر دیے جائیں۔ تو یہ بات نئی نہیں ہے، یہ بات بہت پرانی اور بیسک تھی، ہم بھول گئے تھے۔ امیر اہل سنت نے ہمیں یاد دلا دی، ہمیں پھر توجہ دلا دی، لیکن نیت کا بڑا دخل ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں نیتیں دیکھی جاتی ہیں، انٹینشنز دیکھی جاتی ہیں۔ That's why we are emphasizing on intentions, that please correct your intentions. نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، چاہے کتنے عمل کر لو اس کی جزا نہیں ملتی ہے۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں اچھی نیتیں دیکھی جاتی ہیں، تو انشاءاللہ اپنی نیتوں کی درستی کی بھی کوشش کریں گے۔ تو اسی لیے آپ کو اجتماع سے پہلے، مدنی مذاکروں سے پہلے، نیک اور جائز کام سے پہلے نیتیں کروائی جاتی ہیں۔ تو اب انشاءاللہ نیتیں کریں گے نا، انشاءاللہ چلیں، اب میں اچھی اچھی نیتیں کروں گا، یہ بھی نیت کر لیں، ٹھیک ہے؟ صلوا علی الحبیب۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت سارے حدیثیں، بہت سارے واقعات اس کے بارے میں ملتے ہیں۔ آیت درود ہم روز سنتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اس کا ترجمہ بھی ہم جانتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، تو اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ تو پتا چلا کہ جس ہستی پر درود پڑے جا رہے ہیں نا، اس کو درود ہمارے درود کی حاجت نہیں، یہ تو چانس دیا جا رہا ہے، میں بھی کر رہا ہوں، فرشتے بھی کر رہے ہیں، تم نے کرنا ہے تم بھی آ جاؤ، چانس، سعادت، برکت دی جا رہی ہے۔ اور کبھی امیجن کیا ہے کہ فرشتے کتنے ہیں، اللہ تعالی کے فرشتے کتنے ہیں؟ ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہے، لیکن میں بڑا سمپلیفائی کر کے ایک چھوٹا سا ٹچ دے کر آگے نکل جاؤں گا۔ بہت ایک فارمولا ہے کیلکولیٹ کرنے کا، اگر اس کے مطابق بھی کیلکولیٹ کریں تو کیلکولیٹ نہیں ہوتا، کمپیوٹر بھی جواب دے جائے گا۔ ایک جگہ ہے دنیا میں جہاں روزانہ صبح بھی 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں، شام بھی 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں، ہے نا؟ ایک جگہ ہے، کون سی جگہ ہے؟ میرے آقا کا روزہ، میرے نبی کا دربار۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جو صبح 70,000 فرشتے آتے ہیں، شام کو دوسرے آتے ہیں، اور جو ایک بار آتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ اس پوری بات کو امام اہل سنت نے بڑے پیارے انداز میں بیان کیا، فرماتے ہیں 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے۔ فرماتے ہیں جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ اب یہ کوسچن کریٹ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی بار کیوں؟ اعلی حضرت اس کا بھی جواب دیتے ہیں، یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے، یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے، معصوم کو تو عمر میں صرف ایک بار بار آسی پڑے رہیں تو سلا عمر بھر کی ہے۔ گناہگار ساری زندگی کے لیے رہے تو آقا اس کی بھی اجازت دے دیتے ہیں، آقا کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں، ہم درود پڑھ کر اپنی جھولیاں بھرتے ہیں، ہم درود بھیج کر اپنے لیے خیرات طلب کرتے ہیں۔ میرے نبی کی شان ہم اور آپ کون ہوتے بڑھانے والے؟ گویا رب نے اس عظیم کام میں ہمیں بھی شامل کیا ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی اس کام میں شامل رہیں گے۔ تو دیٹ از اے بریلینسی، دیٹ از اے ایکسلنسی آف درود پاک. درود پاک کتنا بڑا اور مبارک فعل ہے. تو انشاءاللہ ہم بھی درود پاک پڑھنے میں کنجوسی نہیں کریں گے، کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. اب کثرت سے درود پاک کیسے ہوگا کہ کم از کم منیمم 313 ٹائمز، 313 مرتبہ جو روزانہ درود پڑھ لیتا ہے وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو یہاں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بھی نیت کریں کہ اب انشاءاللہ ہم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج انشاءاللہ اپنے بیان میں ایک ایسے ٹاپک کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ جس نے ہمارے اس معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، اس بیماری نے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ پاک و ہند میں رہتا ہو، چاہے وہ آسٹریلیا میں رہتا ہو، ایسا لگتا ہے کہ اس بیماری نے، اس وائرس نے، اس بیکٹیریا نے، جو بھی اس کو کہہ لیں، ہمارے اندر گھر کر لیا ہے. اور یہ ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا پرابلم ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اعمال برباد ہو رہے ہیں، اور یہ وہ بیماری ہے جو ایمان کو برباد کر سکتی ہے. اس سے پہلے کہ میں اس بیماری، اس پرابلم کو ڈسکس کروں، پہلے میں ایک دو واقعات آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ہسٹوریکل، جس کو آپ کہیں گے کہ ہماری ہسٹری کے وہ واقعات ہیں کہ جو ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے، اور ان واقعات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. روئے زمین پر، ارتھ پر، سب سے پہلا مرڈر، سب سے پہلا قتل کس کا ہوا، سب سے پہلا قاتل کون، اور سب سے پہلا مقتول کون؟ حضرت سیدنا حابیل، یہ وہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کہ جو روئے زمین پر سب سے پہلے قتل کیے گئے. اور قابیل جو ہے وہ بھی آپ کا ہی بیٹا تھا، وہ سب سے پہلا قاتل بنا. یہ کیسے ہوا کہ بھائی نے بھائی کو مار دیا؟ یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ماجرا یہ تھا کہ بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ہر حمل میں، ایوری پریگنینسی میں، اللہ کی قدرت یہ تھی کہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی. اور چونکہ دنیا کو چلانا تھا، جنریشن کو آگے بڑھانا تھا، تو رب کی یہ حکمت تھی کہ ایک باری میں جو بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے، ان دونوں کو آپس میں میرج کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، وہ بہن بھائی مانے جاتے. بٹ سیکنڈ باری میں، دوسری پریگننسی میں، جو بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے وہ بھی بہن بھائی ہوتے، لیکن فرسٹ اور سیکنڈ والے آپس میں کراس میچ کر سکتے تھے، اس کی اجازت تھی کیونکہ جوڑے بنانے تھے. اب ہوا یہ، قابیل کے ساتھ جو ہے وہ اکلیما پیدا ہوئی، اور حابیل کے ساتھ لیوزہ پیدا ہوئی. یہ دو لڑکیاں پیدا ہوئیں. اب قانون یہ تھا کہ قابیل جو ہے اس کا نکاح لیوزہ سے ہوتا کیونکہ وہ حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا اکلیما سے ہوتا کیونکہ وہ قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی. لیکن قابیل نے انکار کر دیا، وہ اپنے ساتھ پیدا ہونے والی اکلیما سے شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت تھی. تو اب حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا کہ وہ تمہاری بہن ہے، تم اس سے شادی نہیں کر سکتے. اس نے کہا نہیں، میں شادی کروں گا تو اسی سے کروں گا. تو پتا چلا کہ دنیا میں، زمین پر کانفلکٹ کی پہلی وجہ بھی عورت بنی. اور یہ شیطان کا ایک ایسا بعض اوقات وار ہوتا ہے کہ بھائی کو بھائی سے لڑا دیتا ہے. بہرحال ضد ہوتی رہی، حضرت آدم علیہ السلام سمجھاتے رہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ قابیل نہیں سمجھ رہا، تو آپ نے کہا ایسا کرو، حابیل اور قابیل دونوں اپنی اپنی قربانیاں لے کر آؤ. اور اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ صدقہ قربانی قبول ہونے کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ لوگ اپنی قربانی رکھتے، آسمان سے آگ آتی، اور جس کی قربانی مقبول ہوتی آگ اس کو جلا دیتی. اللہ کا یہ بھی اس امت پر احسان ہے کہ ہم کھانا پکائیں، غریبوں کو کھلائیں، لوگوں کے پیٹ بھی بھر جائیں اور صدقے کا ثواب بھی مل جاتا ہے. ہم قربانی کرتے ہیں، اس کا گوشت بھی کھا جاتے ہیں، قربانی کا ثواب بھی مل جاتا ہے. پہلے قربانی قبول جب ہوتی تھی، جب آگ اس کو لے جاتی تھی. اب ہوا کیا کہ قابیل نے کچھ گیہوں لائے، حابیل ایک بکری لے کر آیا اور وہ دونوں رکھی گئی. ہوا یہ کہ آسمانی آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا اور وہ اس کو کھا گئی. اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیسیشن دے دیا کہ دیکھو پہلے بھی میں یہی کہتا تھا اور اب آسمانی آگ نے آ کر بھی یہ کنفرم کر دیا کہ تمہاری قربانی مقبول نہیں، اب حابیل ہی کی شادی اکلیمہ سے ہوگی. لیکن قابیل کو اپنے بھائی سے جیلسی ہو چکی تھی، حسد ہو چکا تھا. اس نے کیا کیا؟ اب اس نے کہا کہ نہیں، اب میں یہ تو میری پسند ہے، وہ یہ لے جائے گا. تو یہاں قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا، مرڈر کر دیا. یہ زمین پر سب سے پہلا قتل تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر یعنی حابیل کی ایج فقط 20 ایئرز تھی. اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس یا جبل ہرا کی گھاٹی میں ہوا. بعض کا قول ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے منگل کے دن یہ سانحہ ہوا. جب قابیل نے حضرت سیدنا حابیل کو قتل کر دیا تو چونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، یعنی فرسٹ ڈیتھ بھی پہلی بار ہوئی تھی، تو قابیل حیران تھا کہ یہ بھائی کی لاش کو کروں کیا. یعنی یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ مرنے کے بعد باڈی کا کیا کیا جاتا ہے. تو اب کیا ہوا؟ کئی عرصے تک تو بھائی کی لاش کو پیٹ پر اٹھائے پھرتا رہا کہ کیا کروں، اس کا دفنانا تو آتا نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی کھڈا کھود کے دفنایا بھی جاتا ہے. اب اللہ کی مشیت دیکھیں کہ اس کے سامنے ایک منظر یہ آیا کہ دو کوے آپس میں لڑے، ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا اور پھر دوسرے کو کھڈا کھود کر دفنا دیا. تو اب قابیل کو پتا چلا کہ یہ طریقہ ہے کسی لاش کو دفنانے کا، تو اس نے اب کھڈا کھود کے حضرت حابیل کو دفن کر دیا. اب قابیل کیسا برباد ہوا؟ یہاں ایک کنفیوژن رہتی ہے کہ قابیل نے قتل کیا یا حابیل نے کیا. تو بڑا آسان طریقہ ہے یاد کرنے کا کہ قاتل بھی کاف سے آتا ہے اور قابیل بھی کاف سے آتا ہے. تو قاتل جو تھا وہ قابیل تھا، حابیل مقتول ہیں، یعنی جن کو قتل کیا گیا وہ حابیل ہیں. بہرحال قابیل بہت گورا اور خوبصورت انسان تھا، لیکن بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ کالا اور بدصورت ہو گیا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا اتنا رنج تھا کہ 100 برس تک آپ کے چہرے پر اسمائل نہیں آیا، اور آپ نے شدید غضب کے عالم میں قابیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا. اب اس نے اکلیمہ کو ساتھ لیا اور وہ چلا گیا. اب ابلیس شیطان اس قابیل کے پاس پھر آیا اور اس کو پتا کیا کہتا، ایک تو قتل کروا دیا اس سے لیکن چھوڑنا تو نہیں ہے، اس کو مزید بھروانا ہے. اب آ کر کہتا ہے پتہ ہے تمہاری آگ نے قربانی کیوں قبول نہیں کی؟ حابیل جو ہے وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، اس لیے آگ نے اس کی قربانی قبول کی. تم بھی ایسا کرو، آگ کی پوجا کرنا شروع کر دو. تو قابیل نے آگ کی پوجا کرنا شروع کر دی، ایمان سے بھی گیا، قتل تو کیا ہی گیا، ایمان سے بھی گیا. اور اس کا ایک نابینا بیٹا اس نے ایک پتھر مار کر قابیل کو آگے جا کے قتل بھی کر دیا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا سیکھنے کو ملا؟ حسد، جیلسی ایک ایسی بیماری ہے کہ بھائی کو بھائی کے خلاف کر دیتی ہے. اور پھر شیطان کتنا بڑا دشمن ہے کہ وہ گناہ پر گناہ کرواتا چلا جاتا ہے. گناہ کرنے والا اور گناہ کو انوینٹ کرنے والا، کسی گناہ کی ایجاد کرنے والا، لوگ بعض اوقات ایسے کام کر جاتے ہیں جو گناہ جاریہ کا باعث بنتے ہیں. خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جو ثواب جاریہ کے کام کرتے ہیں، کچھ مسجدیں بناتے ہیں، کچھ سنیما بھی بناتے ہیں، کچھ مسلمانوں کے لیے نیکی کے راستے کھولتے ہیں، کچھ برائیوں کے اڈے بنا کے چلے جاتے ہیں. سنو، کبھی ایسا کام مت کر جانا کہ خود گناہ کرے نہ کریں دوسرے کرتے رہیں ہم مرتے رہیں. سید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی حدیث ہے, کوئی بھی شخص ناحق قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو ضرور ملتا ہے. پوری دنیا میں جب بھی کوئی ناحق قتل ہوگا اس کا گناہ قابیل کو بھی ملے گا. کیوں؟ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ رائج کیا. اور آج ہمارے مسلمان کہلانے والے گناہوں کے طریقے ایجاد کرتے ہیں, انجوائمنٹ کے نام پر گناہوں کے اڈے بنائے جاتے ہیں, اور پھر خود گناہ کرے نہ کریں دوسروں کو انوائٹ کرتے جاتے ہیں. ڈانسنگ پارٹی, نیو ایئر پارٹی, پتہ نہیں ویلنٹائن پارٹی, کون کون سے پروگرام کر کے لوگوں کو بلا بلا کر گناہ کروائے جاتے ہیں. کچھ لوگ اپنے گھر, اپنے ہال, اپنی جگہوں کو دے دیتے ہیں کہ بھائی آپ کو یہ ہماری جگہ اویلیبل ہے, جو گناہ کرنا ہے کرو, یہاں آ کے پارٹیاں کرتے رہو, میرے نامہ اعمال میں گناہ ٹرانسفر کرتے رہو. ذرا سوچئے کیسے جواب دیں گے رب کی بارگاہ میں. ہمیں تو وہ کام کرنے ہیں کہ میں رہوں نہ رہوں سجدے ہوتے رہیں مجھے ثواب ملتا رہے, میں کچھ نمازی بنا کے چلا جاؤں, کچھ قرآن شریف پڑھا کے چلا جاؤں, کچھ قرآن پاک تقسیم کر کے چلا جاؤں. لیکن یہاں ماجرا یہ کہ گناہ کرنے اور کروانے کا شوق ہے. اب یہ ایک نیا طریقہ آیا گناہ کروانے کا, گناہ کمانے کا. اپنے موبائل فون میں ایسی میوزیکل ٹیون رکھیں گے کہ جب بھی ان کو کال کرے تو ہم گانے سنیں. ارے زبردستی گناہ کروا رہے ہو. اپنے آفس میں ہولڈ کروانا ہے تو میوزک سنوانا ہے. اپنی کمپنی میں ہولڈ پر گانے لگاتے ہیں, فلاں فلاں میوزک لگاتے ہیں جو کہ ناجائز حرام. اچھا وہ میوزک خود نہیں سن رہا, دوسروں کو سنوا رہا ہے اور اپنے لیے گناہ کا ذریعہ بن رہا ہے. کچھ لوگ اپنی گاڑی کے پیچھے تصویر لگائیں گے, گاڑی کے پیچھے خود نہیں دیکھ سکیں گے, زمانہ دیکھے اور مجھے گناہ ملے. یہ کیا ہے؟ یعنی اتنا گناہ کمانے کا شوق ہے کہ میری وجہ سے لوگ گناہ کریں اور مجھے گناہ ملتے رہیں. استغفر اللہ, کدھر جائیں گے, کیسے جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں. یہ حدیث پاک سمجھا رہی ہے کہ دیکھو ایک قتل کیا تھا اس نے, مگر بیکاز ہی انوینٹ دا وے آف مرڈر. دنیا میں جب بھی کوئی ناحق قتل ہوگا, میں نہیں کہہ رہا, بخاری شریف میں میرے آقا فرماتے, اس کی حدیث پاک سنائی میں نے آپ کو, کہ قابیل کو اس کا گناہ ملتا رہے گا. اور دیٹ از مائی ٹوڈیز ٹاپک, حسد, جیلسی. یہ ایک ایسی بیماری ہے جو بندے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. اب آئیے کچھ حسد کے بارے میں بتاؤں کہ یہ بیماری ہے کیسی. اس کا علم سیکھنا, یاد رکھیے, فرض ہے. اس کے بارے میں جاننا یہ بہت ضروری ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, فرمایا آپس میں حسد نہ کرو, آپس میں بغض و عداوت نہ رکھو, پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کے برائی نہ کرو, اور اے اللہ کے بندوں بھائی بھائی ہو کر رہو. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں آج ہمارے درمیان ہیں. ہم مسلمان سے جلتے بھی ہیں, حسد بھی کرتے ہیں, ہم اس کے پیچھے بغض بھی رکھتے ہیں, بیڈ تھنکنگ بھی رکھتے ہیں اس کے بارے میں, اور اس کی برائی بھی بیان کرتے ہیں. اسلام تو کہتا ہے بھائی بھائی بن کے رہو, اور ہم ان تینوں برائیوں میں مبتلا ہیں. اور یاد رکھیے حسد کہتے کس کو ہیں. اسلامی بھائیوں سے زیادہ یہ بیماری اسلامی بہنوں میں ہوتی ہے. ناؤ پلیز لسن کیئرفلی, واٹ از دا ڈیفینیشن آف جیلسی, واٹ از دا ڈیفینیشن آف حسد. حسد کہتے کس کو ہیں, یہی نہیں پتا ہم کو. حسد کہتے ہیں کہ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت یا تو اس کا زوال ہو جائے, یا وہ ختم ہو جائے, یا اس سے چھن کر مجھے مل جائے. اس بات کی تمنا رکھنا, میری وش یہ ہو کہ اس کے پاس جو بلیسنگ ہے یا تو ڈسٹروائے ہو جائے یا اس سے چھن کر مجھے مل جائے. اگر یہ تمنا, یہ وش دل میں ہے, دیٹ از کالڈ حسد. اور جو حسد کرتا ہے وہ ہوتا ہے حاسد, اور جس سے حسد کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے محسود. ٹھیک ہے, اب آئیے حسد کی کچھ ایگزامپلز، کسی کو مالی طور پر خوش دیکھ کر جلنا، یعنی کوئی بڑا ویل سیٹ ہو گیا ہے، پیسہ آ گیا ہے، گاڑی واڑی لے لی ہے، گھر بنا لیا ہے، اور ہم جلنا شروع ہو جائیں، ہمیں اچھا نہ لگے، یا یہ تمنا کرنا کہ اس کے یہاں چوری ہو جائے، دل میں یہ وش ہو کہ اس کے پاس ڈکیتی پڑ جائے، کوئی رابری ہو جائے، یا اس کی دکان یا مکان کو آگ لگ جائے، یہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جائے، یعنی کسی کی ترقی دیکھ کر دل میں خود خیال آ رہا ہے اور یہ تمنا کر رہا ہے کہ یار یہ پیسے والا کیوں ہو گیا، یہ برباد ہو جائے، اگر کسی کے بارے میں یہ خیال آ رہا ہے تو واٹ از دس؟ اسی طرح کسی کو اعلی یا دینی یا دنیاوی منصب مل جائے، کوئی بہت بڑا نگران بن جائے، مبلغ بن جائے، یا اسی طرح دنیاوی طور پہ کسی کو کوئی لارڈ بن جائے، کوئی منسٹر بن جائے، کسی کمیٹی کا صدر بن جائے، تو یہ جب دل جلانا کہ اس سے اللہ کرے کوئی ایسی غلطی ہو جائے کہ اس کا یہ جو عہدہ ہے نا، یہ مقام یہ چھن جائے، اس کی یہ جو نعمت ہے اس سے چلی جائے، یہ بدنام ہو جائے، اگر یہ خیال کسی کے بارے میں آتا ہے تو یہ بھی اس کی ایک مثال ہے۔ اسی طرح یہ خواہش کرنا کہ یہ کبھی خوشحال نہ ہو، یہ بس غریب ہی رہے، فقیر ہی رہے، یہ آگے نہ بڑھے، یہ بھی حسد کی ایک مثال ہے۔ اچھا، حسد کو حسد کیوں کہتے ہیں؟ حسد کا لفظ جو ہے یہ حسدل سے نکلا ہے، حسدل سے بنا ہے، جس کا معنی چیچڑی، یعنی جوں کے مقابلے میں، یہ جوں کی طرح مشابہ ایک قدرے لمبا کیڑا ہے، جب انسان کو چپک جاتا ہے تو انسان کے جسم سے لپٹ کر خون چوستا ہے، یہ کیڑا ہے حسدل۔ اور حسد بھی جو ہے نا وہ دل سے چمٹ جاتا ہے، اور جس کو حسد ہو جائے یہ اس کا خون چوستا رہتا ہے، یعنی حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کو حسد ہو جائے وہ خود ہی مرتا ہے، یعنی وہ خود پرسکون ہو ہی نہیں سکتا، جس سے حسد کر رہا ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اس کا خون جل رہا ہے، یہ حسد کی آگ میں خود ہی جلتا رہتا ہے، یہ بیماری ایسی ہے اس کو دلی طور پہ بھی برباد کر دیتی ہے۔ اچھا، اسی طرح پیارے اسلامی بھائی، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی پیاری مثال دیتے ہیں، امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کیمیا سعادت میں لکھتے ہیں کہ حاسد کی مثال ایسی ہے کہ دشمن کو مارنے کے لیے پتھر پھینکے، اوپر دشمن اوپر بیٹھا ہو اور یہ پتھر مارے بڑا غصے میں، وہ پتھر دشمن کو لگنے کی بجائے واپس آئے اور اس کی سیدھی آنکھ پھوٹ جائے، پھر غصہ آئے، پھر پتھر اٹھائے، پھر مارے، اس کو نہ لگے، پھر واپس آئے، اس کی بائیں آنکھ پھوٹ جائے، بڑا غصہ آئے، تیسری بار پتھر اٹھائے، پھر مارے، پھر اس کو نہ لگے، سر پہ آئے تو سر پھوٹ جائے، تو پھر دشمن اسے اس حال میں دیکھ کر ہنستے ہیں، اور حاسد کا بھی یہی حال ہے کہ شیطان اس کے دیکھ کر اس کا مذاق اڑاتا ہے، کیونکہ حسد کرنے والا سامنے والے کا بگاڑ کچھ نہیں سکتا، خود ہی خود جلتا رہتا ہے، گناہ بھی کماتا رہتا ہے اور طبیعت بھی خراب ہوتی رہتی ہے، یہ بیماری اتنی بری ہے کہ فائدہ کچھ نہیں ہوتا، نقصان ہی نقصان ہاتھ میں آتا ہے۔ اب آئیے، ایک حسد ایسا بھی ہے کہ جو جائز ہے، اب وہ کون سا حسد ہے؟ اب آپ بولیں گے یار یہ حسد سنا تو تھا، حسد کی اتنی تعریفیں بھی ہیں، حسد کی اتنی قسمیں بھی ہیں، حسد کے بارے میں قرآن و حدیث اتنا کچھ کہتا بھی ہے، تو یہی تو ہمارا پرابلم ہے کہ ہم نے دنیاوی ڈیزیزز اور دنیاوی ٹاپکس پر بہت چیزیں سنی پڑی ہیں، لیکن جو شرعی احکام ہیں، جو ضروری چیزیں، وہ ہم نہیں سنتے۔ تو اب سنیے، حسد کی ایک قسم ہے رشک، اس کو غبطہ بھی کہتے ہیں۔ حسد اور رشک میں فرق ہے، حسد تو یہ نا یہ نعمت اس سے مجھے چھن کر مل جائے، یہ برباد ہو جائے، رشک یہ ہے کہ اس کے پاس نعمت ہے، یا اللہ مجھے بھی یہ عطا کر دے، میرے بھائی کے پاس بھی رہے، مولا مجھے بھی عطا کر دے، اللہ تو نے اس کو نوازا ہے، مجھے بھی نواز دے، تو یہ رشک ہے اور یہ جائز ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ نمازی ہے، تو اب نمازی کو دیکھ کر غیر نمازی یہ تمنا کرے، رشک کرے کہ مولا مجھے بھی نمازی بنا دے، میں بھی فرض کام کرنے والا بن جاؤں، اور کسی کا دینی فائدہ ہے، دنیاوی طور پہ وہ ترقی کیا ہوا ہے، پیسے والا ہے، تو بندہ رشک کر سکتا ہے کہ مولا تو نے اس کو دیا ہے، مجھے بھی نعمت دے دے، لیکن ہمارا پرابلم عجیب و غریب ہے، ہم رشک بھی کرتے ہیں تو پیسے والے پہ کرتے ہیں، گاڑی والے پہ کرتے ہیں، یار گاڑی اس کو مل گئی مجھے بھی مل جائے، بنگلہ مل گیا مجھے بھی مل جائے، نوکری مل گئی اچھی والی مجھے بھی مل جائے، ہمارا رشک بھی دنیاوی معاملات پر ہے. ہم کبھی یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یار وہ پانچ وقت کا باجماعت نمازی ہے، کاش میں بھی بن جاؤں. وہ تہجد پڑھتا ہے، میں بھی یا اللہ تہجد پڑھنے والا بن جاؤں. ہیں ہم بھاگتے بھی ہیں تو پیسے والے کے پیچھے، یہ کیوں نہیں بھاگتے کہ وہ جنت کی طرف جا رہا ہے، یا اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے. یہ نیکی کی دعوت دیتا ہے، مولا مجھے بھی مبلغ بنا دے. اے رب تعالیٰ یہ امامہ پہنتا ہے، داڑھی سجاتا ہے، مجھے بھی یہ نعمت دے دے. ہیں یہ کتنا عبادت گزار ہے، مولا مجھے بھی عبادت کا شوق دے دے. ہم جنت کی طرف جانے والے سے رشک نہیں کرتے، ہم دنیاوی ترقی کرنے والے کی بات کرتے ہیں. یار کیا زبردست گاڑی ہے اس کے پاس، میرے پاس بھی ایسی ہونی چاہیے. ہماری تھنکنگ دنیاوی لحاظ سے بہت زیادہ ہے. اب آئیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھتے ہیں کہ میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ رشک کرنا کن سے چاہیے. وہی بتائیں گے ہمیں کون کس سے رشک کرنا چاہیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک. سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نہیں ہے مگر دو شخصوں پر. ٹو ٹائپس کے لوگوں کے بارے میں رشک کرنا، یہاں حسد سے مراد رشک ہے، پوزیٹو کہ یا اللہ اس کو دیا مجھے بھی دے. فرمایا، ایک وہ جس نے قرآن سیکھا اور رات دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کا پڑوسی تلاوت سنے اور کہے کاش مجھے بھی ویسا دیا جاتا جو اس کو دیا گیا تو میں بھی اس کی طرح عمل کرتا. اے اللہ تو نے اسے قرآن پڑھنے کی سعادت دی، مجھے بھی یہ موقع دے تو میں بھی تلاوت کروں. کتنا پیارا رشک ہے. اور فرمایا، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ عز و جل نے مال دیا، وہ حق میں مال کو خرچ کرتا ہے. کسی نے کہا کاش مجھے بھی ویسا ہی دیا جاتا جیسا فلاں شخص کو دیا تو میں بھی ویسا ہی عمل کرتا. یا اللہ تو نے فلاں کو مال دیا، اس نے مسجد بنائی، مجھے پیسے دے دے، میں بھی مسجد بناؤں گا. دیٹ از پازیٹو. یا اللہ وہ دن رات غریبوں کی مدد کرتا ہے، غریب اور مسکینوں کو کھلاتا ہے، مجھے مال عطا فرما، میں بھی یہ کروں گا. میرے آقا فرماتے ہیں یہ دو رشک اچھے ہیں. بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میرے آقا پر بھی لوگ رشک کریں گے. ہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، سنن دارمی کی حدیث ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شان رفعت عطا فرمائی کہ میدان محشر میں ساری مخلوق دیکھ کر رشک کرے گی. چنانچہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کے حالات بیان کرتے ہوئے خود ارشاد فرمایا کہ میں اس مقام پر کھڑا ہوں گا کہ اگلے اور پچھلے سارے رشک کریں گے. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی. وہ میدان محشر کس کی شان بیان کرنے کے لیے ہوگا؟ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا. میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عظمت وہ شان جب لوگ دیکھیں گے تو رشک کریں گے کہ کیا مرتبہ کیا شان. بہرحال صحابہ اکرام علی رضوان بھی رش کرتے تھے، میں بھی رش کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، صحابہ بھی کرتے تھے. ہم کیا رش کرتے ہیں؟ گاڑی دیکھ کر، بنگلہ دیکھ کر، سٹیٹس دیکھ کر. صحابہ اکرام کیا دیکھ کر رش کرتے؟ سنو اے میرے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، یہ اسلامی بہنیں بہت رش کرتی ہیں. کپڑے دیکھے، مجھے بھی ویسے ہی بنانے ہیں. سونا دیکھا، مجھے بھی ویسا ہی سیٹ بنانا ہے. تم تو کما کے لاتے ہی نہیں، دیکھو فلاں نے گھر کیسا اچھا بنا لیا، وہ ڈرائنگ روم کے پردے اتنے اچھے لگا لیے، وہ بڑا قیمتی والا کارپیٹ بھی بچھا لیا، ہماری تو واشنگ مشین بھی پرانی ہو گئی، دیکھو برابر والے نہیں لے کر آ گئے. جو برابر والوں نے لینا ہے، خاندان والوں نے لینا ہے، ٹینشن شور کی شروع ہو گئی. سنو سنو صحابہ کیسا رش کرتے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، مسلم شریف کی حدیث پاک، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مہاجر فقرا حاضر ہوئے. صحابہ تھے مگر غریب تھے، ٹھیک ہے، فقرا تھے، حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، آقا یہ جو مالدار صحابی ہیں یہ تو دائمی نعمت لے گئے، ہم سے آگے بڑھ گئے، سامنے مالدار ہی تھے، لیکن یہ رشک نہیں کیا کہ آقا ان کے پاس تو گھر بھی ہیں، سواری بھی ہے، کھانا پینا بھی اچھا ہے، یہ نہیں بولا۔ کہا کہ یہ مالدار صاحبہ تو آگے برکت دائی بھی نعمت لے گئے۔ پیارے آقا نے فرمایا وہ کیسے؟ کہا یا رسول اللہ ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ خیرات کرتے ہیں، ہم خیرات نہیں کر سکتے۔ لک ایٹ دا مائنڈ، پازیٹو تھنکنگ کہ آقا یوں تو ہم پیچھے رہ جائیں گے، یہ پیسے والے تو ہم سے آگے بڑھ گئے، عبادت میں بھی ہمارے ساتھ ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر خیرات میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کیا مقابلہ تھا، کیا تمنا تھی، کیا رشک تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ سکھا دوں جس سے تم آگے والوں کو پکڑ لو اور پیچھے والوں سے آگے بڑھ جاؤ۔ نبی پاک تو سب کے آقا ہیں، سب کو خوش فرماتے۔ صحابہ خوش ہو گئے، کہا یا رسول اللہ جلدی جلدی ہمیں بتا دیں تاکہ ہم بھی آگے والوں کے پاس پہنچ جائیں۔ یعنی مقابلہ بھی ہے تو نیکیوں میں، پیسوں میں نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 33 بار تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہا کرو۔ اب صحابہ بڑے خوش۔ پھر مہاجر فقرا دوبارہ آئے، خدمت میں لوٹے واپس، یا رسول اللہ ہمارے اس عمل کو تو مالدار صحابہ نے بھی سن لیا ہے۔ پھر گڑبڑ ہو گئی، آپ نے تو ہم کو بتایا تھا کہ مالدار کے برابر پہنچ جاؤ گے، آگے والوں کو پکڑ لو گے، انہوں نے تو یہ بھی سن لیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ عز و جل کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے۔ تو اب کتنا پیارا سینریو ہے، کیسی پیاری محفل ہے یہ، صحابہ آ رہے ہیں، آقا یہ مالدار آگے بڑھ گئے، ہم پیچھے رہ گئے، وظیفہ بتاتے ہیں، واپس گئے تو مالدار صحابہ نے بھی سن لیا، انہوں نے بھی پڑھ لیا وظیفہ، پھر آ گئے آقا یہ تو پھر آگے بڑھ گئے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ کی مرضی ہے جس کو چاہے جتنا عطا فرمائے۔ تو یہ ہمارے لیے کیا میسج ہے کہ یہ لوگ نیکیوں پر رش کر رہے ہیں، عبادت میں آگے بڑھنے پر رش کر رہے ہیں، اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ دنیا کی جو ترقیاں اس پر ہم رش کرتے ہیں، اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو اب پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح بعض اوقات یہ جو گناہگاروں پر رش ہوتا ہے نا، نارملی دنیا دار، گناہگار، بدکار آگے بڑھ جاتے ہیں، اور بعض اوقات لوگ یہ کہتے بھی نظر آتے ہیں یار دیکھو وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ تو حرام کماتا ہے، وہ تو اتنے گناہ کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، کلبز بھی جاتا ہے، اور اس کے پاس اتنی نعمتیں ہیں۔ سنیے اس کا جواب بھی نبی پاک نے عطا فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی بدکار پر کسی نعمت کی وجہ سے رشک نہ کرو، بدکار بھی ہے اور نعمتیں بھی ہیں، رشک نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ مرنے کے بعد کس چیز سے ملے گا، اس سے کیا کیا پوچھا جائے گا، اس کو کیسا جواب دینا پڑے گا، کیا پتا اس کو کتنا عذاب مل جائے، اس پر رشک نہ کیا کرو۔ اگر وہ بدکار بھی ہے، گناہگار بھی ہے اور نعمتیں بھی ہیں، تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ ڈھیل عطا فرماتا ہے، لیکن پھر جب رسی کھینچی جاتی ہے، پھر جب کوسچن کیا جاتا ہے، پھر جواب نہیں ہوتا کسی کے پاس۔ بہرحال اب رشک تو سمجھ آ گیا کہ رشک اور ہے، حسد اور ہے۔ رشک جائز ہے مگر کرنا اچھے اعمال والوں سے چاہیے، علماء سے چاہیے کہ یار یہ بھی 25 30 35 40 سال کا ہے، میں بھی 35 سال کا ہوں مگر یہ عالم بن گیا، میں عالم نہ بن سکا، میں نے تو زندگی ضائع کر دی، یہ مبلغ بن گیا، میں بھی اسی کی عمر کا ہوں، میں پیچھے رہ گیا، یہ کتنا دین میں آگے بڑھ گیا، اتنی کتابیں پڑھ لی، میں ادھر کا ادھر ہی رہ گیا، اس نے قافلوں میں سفر کیا، میں دنیا میں سفر کرتا رہا، اس کا چہرہ سنت کے مطابق، میں چہرہ بھی سنت کے مطابق نہیں سجا سکا، اس کے سر پہ آقا کی سنت امامہ، میں انگریزی بال بناتا رہ گیا، یہ حلال روزی تھوڑی کماتا رہا، میں حرام کمایا مگر زیادہ کماتا رہ گیا، اسلامی بہن دیکھے کہ وہ اسلامی بہن نمازی، عبادت گزار، پردے کی پابند ہو گئی، اور میں فیشن ایبل گھومتی رہی۔ ارے رشک کرنا ہے تو جنت میں جانے والوں سے رشک کرو، رشک کرنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول لوگوں سے رشک کرو، رشک کرتے ہو تو دنیا داروں سے رشک، رشک کرتے ہو تو مالداروں سے رشک، وہ لوگ جو رب کے مقبول بن گئے۔ بندہ رشک کرے تو ان لوگوں پر کرے، تو دیٹ از رشک، غبطہ۔ ایک اور بات، ہاؤ بیڈ اٹ از، کتنا خطرناک یہ مرض ہے، پہلے اس کا اندازہ اور کر لو۔ ابھی تک تو بہت باتیں سنا دی، مگر اب جو بتانے لگاؤں نا، یہ اور زیادہ خطرناک ہے۔ حضرت سیدنا ابو لیس نصر بن محمد سمرقندی رحمت اللہ تعالی تنبیہ الغافلین میں نقل کرتے ہیں، حاسد اپنے رب کے ساتھ پانچ طرح سے مقابلہ کرتا ہے۔ کس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے؟ اللہ سے۔ حسد کرنے والا ڈائریکٹلی اپوزنگ کس کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فائٹ کرتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا ہر نعمت پر غصے ہوتا ہے جو دوسرے کو ملتی ہے، ملتی دوسرے کو غصہ اس کو آ رہا ہوتا ہے، گویا رب دے رہا ہے میں جل رہا ہوں۔ نمبر دو، وہ تقسیم الہی پر ناراض ہوتا ہے، یعنی اپنے رب سے کہتا ہے ایسی تقسیم کیوں کی؟ بھائی دیتا کون ہے؟ کسی کو پیسہ دیا کس نے دیا؟ زور سے کہیے، مال دیا کس نے دیا؟ حسن دیا کس نے دیا؟ منصب دیا کس نے دیا؟ مقام دیا کس نے دیا؟ ارے دیا اللہ نے، میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا؟ دیتا رب ہے، جلتا وہ ہے۔ گویا رب کی ڈسٹریبیوشن پر آرگیومنٹ کرتا ہے، بندہ ہو کر رب پر آرگیومنٹ کرتا ہے۔ تیسری بات، وہ فضل الہی پر بخل کرتا ہے، اللہ فضل فرماتا ہے یہ کنجوسی کرتا ہے۔ چوتھی بات، وہ اللہ کے دوست یعنی محسود کو رسوا کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے اس کی نعمت چھن جائے۔ اور پانچویں بات، وہ اپنے دوست یعنی ابلیس کی مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا دشمن ہو گیا تو اس کا دوست کون ہو گیا؟ شیطان۔ اب یہ شیطان کی مدد کر رہا ہے اللہ کے مقابلے میں، اتنی بری بلا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس منی ذو حسد ولا نمیمۃ ولا کہانۃ ولا انام، یعنی حسد کرنے والا، چغلی کھانے والے اور کاہن کا مجھ سے اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ارے جس سے نبی پاک لا تعلقی کا اعلان کر دیں وہ تو گیا، برباد ہو جائے گا، آقا کے بغیر تم کچھ بھی نہیں۔ تو یہ حسد اس قدر بری بلا ہے، اور حسد اب ایمان کو کیسا برباد کرتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، حسد ایمان کو اس طرح بگاڑ دیتا ہے جیسا ایلوا شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ سرکے اور شہد کو ملا دو، شہد کا بیڑا غرق ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ایمان کو خراب کرنے والی چیز، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی بیماری، اللہ سے مقابلہ کرنے والی بیماری ہے۔ اٹ از ناٹ اے آرڈینری ڈیزیز۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دل کی تمام بیماریوں سے، گناہوں کی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاکے